بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. اللہ تعالی شانہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں علم کی نسبت پر جمع فرمایا. علم یہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ تعالی شانہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم کا ایک وافر حصہ نصیب فرمایا تھا اور ساتھ میں عقل بھی اللہ تعالی شانہ نے بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے حضرات بھی جب گتھیاں سلجھانے کا موقع آتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر شخص واقف ہے، آپ کی جلالت شان سے، آپ کے فضائل و مناقب سے، آپ کی علمی حیثیت سے، تو یہ کسی دیہاتی چھوٹے سے مولوی کی بات نہیں ہے جو میں نقل کر رہا ہوں. آج کل یہ ایک مرض ہو گیا ہے کہ جب علماء میں سے کسی سے دین سے تعلق رکھنے والی ایسی بات ہم سنتے ہیں جس سے ہماری طبیعت یا ہماری عقل موافقت نہیں کرتی، تو ہم سب سے پہلے بولنے والے کو حقارت کی نظر کا نشانہ بناتے ہیں، اور جب وہ حقیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی ہم حقیر اور معمولی بنا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ جب تک یہ بیماری رہی اس وقت تک ہماری علمی اور دینی ترقی نہیں ہو سکے گی. اسی لیے ہمارے یہاں مدارس میں درس نظامی پڑھانے کا جو طریقہ ہے، اس میں شوال میں جب مدرسہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً ہر استاد، اس کے ذمے جو کتاب لگائی گئی ہے، اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے حضرت مصنف علی الرحمہ کے حالات کو بیان کرتا ہے طلبہ کے سامنے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ طالب علموں کے دلوں میں کتاب کو لکھنے والے کی عظمت جب تک نہیں بیٹھے گی اس وقت تک طالب علم اس کتاب سے کما حق کہو فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو یہ تو درسگاہ کی بات ہے جس میں استاد کے سامنے 10 بچے ہوتے ہیں، 40 بچے ہوتے ہیں، بڑے مدارس میں زیادہ بھی ہوتے ہیں، 500 بھی ہوتے ہیں، 1000 بھی ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور وغیرہ، لیکن عام طور پر مدارس میں 30 بچے، 40 بچے، 50 بچے ہوتے ہیں. تو وہاں استاد جو ہے وہ جس کتاب کو پڑھا رہا ہے اس کتاب کو پڑھانے سے پہلے اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ کے حالات کو بیان کرتا ہے کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے پڑھنا کب شروع کیا تھا، ان کی علمی محنت کیا رہی، ان کے کیا کیا علمی کارنامے رہے، کیا کیا عملی کارنامے رہے، تقوی میں، روحانیت میں ان کا مقام کیا تھا، اور ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء اساتین امت نے کیا کہا ہے. اور یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ طالب علموں کے دلوں میں اس کتاب کو لکھنے والی کی عظمت بیٹھ جائے، اور جب عظمت بیٹھے گی اور پھر کہا جائے گا کہ جن کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ صاحب یہ فرماتے ہیں، اب بات قبول ہو جائے گی. تو میرے بھائیو، یہ جو مسجد ہے، مسجد وہ بھی ایک مدرسہ ہے، مسجد بھی ایک مدرسہ ہے، مسجد بھی ایک مکتب ہے، اور اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں جو ائمہ ہوتے ہیں، جو امام صاحب ہوتے ہیں، یہ مدرس ہیں، اور مصلی جو ہیں وہ طالب علم ہیں. اور جب واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی ہے، واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، جمعہ سے پہلے کا بیان، مجلس کے عنوان سے کوئی پروگرام، درس حدیث کے عنوان سے پروگرام، درس قرآن کے عنوان سے پروگرام، مسائل فقہیہ کے عنوان سے کوئی پروگرام، تاریخ سیرت کے عنوان سے کوئی پروگرام، تو اس پروگرام میں جو بھی عالم، جو بھی امام، جو بھی امام کی طرف سے مقرر کردہ عالم ہے، وہ ہمارے سامنے دین کی بات پیش کرتا ہے تو وہ استاد ہے، وہ ہمارا استاد اور ہم اس کے شاگرد. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے کہ من علمنی حرفا فهو مولائی ان شاء بعانی و ان شاء عاتقنی، جو شخص مجھے ایک حرف سکھا دے جو شخص بھی مجھے ایک حرف سکھا دے وہ میرا استاد، اور جب وہ میرا استاد تو وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں. اب اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو مجھے بیچ ڈالے، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے. ایک حرف، رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. سب سے پہلے میرے بھائیو یہ تسلیم کرو کہ جو لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمارے پیچھے محنت کر رہے ہیں سالہ سال سے، مسجد کے ممبر سے، مسجد کے مسلے سے ہمیں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، کبھی اعلان کے ذریعے، کبھی واز کے ذریعے، بیان کے ذریعے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں. یہ ہمارے ذہنوں میں جو بات ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں مکتب میں پڑھاتا ہے وہ تو ہمارا استاد، جو ہمیں دارالعلوم میں پڑھاتا ہے وہ تو ہمارا استاد، باقی جس کسی کے واز سے، جس کسی کی نصیحت سے ہم کچھ اخذ کرتے ہیں اسے ہم استاد تسلیم نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے مصلی حضرات ائمہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے نہیں کرتے. اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی کہ یہ بھی تو ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہر ہفتے جمعہ میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، پھر ہفتے میں کتنی مرتبہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے عنوان سے ہوتا ہے، درس کے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، استاد ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو ہم ادب کرتے، ہم احترام کرتے، اور جب ان کا ہمارے دلوں میں ادب ہوتا، احترام ہوتا، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی، تو ان کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آتی. استاد کا بڑا حق ہے. رأيت أحق الحق حق المعلم، شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑا حق میری نظر میں استاد کا حق ہے. وأوجبه حفظا على كل مسلم، اور ہر مسلمان کے ذمے استاد کے حق کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے. پھر آگے وہ شاعر کہتا ہے کہ استاد کا حق کتنا ہے، لقد حق ان يهدى اليه كرامتن، بطور اکرام کے یہ بات طے ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، یہ حق ہے میرے اوپر کہ استاد محترم کو بطور اکرام کے ہدیے میں دیا جائے. کیا دیا جائے ہدیے میں؟ لتعلیم حرف واحد الف درہمی، ایک ایک حرف کے بدلے میں 1000 درہم. یعنی شاعر نے یہ کہہ دیا اس شعر میں کہ استاد کا حق اتنا ہے کہ وہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 1000 پاؤنڈ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی ملینئر ہوگا وہ بھی ادا نہیں کر سکے گا. تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بیماری ہے امت کی کہ جب کوئی عالم، جب کوئی امام کوئی دین کی اچھی بات کہتا ہے، بہت ضروری بات کہتا ہے، لیکن وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے یا عقل اس کے ساتھ موافقت نہیں کر رہی ہے، تو یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم دین کی بات کو نہیں مانتے. تو سب سے پہلے اسے حقیر بناتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی اسے حقیر بناتے ہیں پہلے، معمولی، اور پھر دوسروں کے سامنے بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ارے یار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں، اور ان کی علمی سطح کیا ہے، ان کو دنیا کی سوجھ بوجھ کیا ہے، یہ مسجد کی چار دیواری اور اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں، ان کو باہر کی دنیا سے کیا لینا دینا، کیا تعلق. اگر کوئی عالم اور اگر کوئی مدرس، اگر کوئی امام باہر دنیا میں بازاروں میں سڑکوں پہ گھومتا پھرتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پتا نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے. اللہ تعالی شانہ ان کے ذریعے چونکہ امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی شانہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس معلومات کی ان کو ضرورت ہونی چاہیے وہ اللہ ان تک پہنچا دیتے ہیں. کبھی میں چلا گیا اپنا پرابلم لے کر، کبھی یہ چلی گئی اپنے پرابلم کو لے کر، کبھی وہ آ گئی اپنے پرابلم کو لے کر، تو یہ سن سن کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باہر کی دنیا کے کیا تقاضے ہیں، ان ساری معلومات کے بعد پھر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ تمہیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نقل کی، اس لیے کہ وہ مجمع علیہ شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، علم میں بھی بہت اونچی شخصیت، عقل میں بھی بہت اونچی شخصیت. تو ان کی بات قبول کرنے میں کسی کو حرج نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کی بات فوراً قبول ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا جبار تعالی، جبار اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے جبار تعالی، رحمان تعالی، اللہ تعالی، حق تعالی نے جو تقسیم کی ہے ہمارے درمیان، ہم اس تقسیم پر راضی ہو گئے. کون سی تقسیم؟ لنا علم وللجہال مالو، ہمیں اللہ تعالی شانہ نے مال اتنا نہیں دیا لیکن علم دیا، مال اتنا نہیں دیا لیکن علم کا وافر حصہ نصیب فرمایا. ولل جہال مالو، اور اللہ تعالی شانہ نے جن لوگوں کو مال بہت دیا انہیں علم اتنا نہیں دیا. کہا کہ اس تقسیم پہ ہم راضی ہو گئے، ہمیں اس پہ کوئی شکوا نہیں ہے، کوئی شکوا نہیں ہمیں، ہم ناراض نہیں اس پر. ہم اللہ تعالی شانہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ نے ہمیں علم تو بہت دیا لیکن مال نہیں دیا، نہیں کہتے ہم، ہم راضی ہیں اس پر. اگر الٹا ہوتا تو شاید ہمیں شکایت ہوتی کہ اللہ آپ نے ہمیں علم نہیں دیا، مال بہت دیا. اللہ کی اس تقسیم پہ راضی کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں مال تو اتنا نہیں دیا لیکن علم اچھی مقدار میں دیا. اور جن لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے بہت زیادہ مال دیا انہیں علم نہیں دیا، یا تو علم ان کے پاس ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو بہت کم. اور میرے بھائیو یہ تقسیم بھی عجیب ہے اللہ تعالی شانہ کی، عجیب تقسیم کہ اللہ تعالی شانہ ارباب علم کو علم وافر مقدار میں دیتے ہیں، اتنا علم دیتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں تو اس علم سے پوری ہو ہی جاتی ہیں لیکن زائد علم ہوتا ہے ان کے پاس، زائد تجارت کا علم، وہ خود تاجر نہیں ہے، یہ زائد علم ہے. تو اتنا علم اللہ علماء کو دیتے ہیں کہ ان کی اس علم سے اپنی خود کی ضرورت تو پوری ہو ہی جاتی ہے لیکن یہ امت کی ضرورتیں بھی اس علم سے پوری کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالی شانہ ارباب مال کو اتنا مال دیتے ہیں کہ خود ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور اگر وہ چاہیں تو ہزاروں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. لیکن نظام اللہ کا عجیب و غریب ہے میرے بھائیوں، عجیب و غریب نظام وہ یہ ہے کہ علماء کو مال اتنا نہیں دیتے، اہل علم کو مال اتنا نہیں دیتے لیکن اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ مالداروں کے محتاج نہیں رہتے. اگر بلیک بن کے سارے مالدار لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان علماء میں سے کسی کو ایک پائی بھی نہیں دینی ہے، ایک سینٹ بھی نہیں دینا ہے، ایک پینی بھی نہیں دینی ہے، ان پر کوئی ہدیہ ودیہ ان پر کچھ نہیں، تو علماء اپنے آپ کو محتاج محسوس نہیں کریں گے، اللہ ان کو اتنا دے رہا ہے اور اس وقت بھی دے گا جس سے ان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن جو مالدار طبقہ ہے اس کو اللہ نے علم، مال تو بہت دیا ہے لیکن علم میں ہر مالدار علماء کا محتاج رہے گا. یعنی کیا اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ نے علماء کو علمی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی کسی کا محتاج نہیں رکھا، اور مالداروں کو مالی اعتبار سے تو محتاج کسی کا نہیں رکھا لیکن علمی اعتبار سے ہر حال میں علماء کا محتاج رکھا. اس سے میں دونوں طبقوں کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جو غیر علماء ہیں، غیر علماء، وہ علماء کی اہمیت کو سمجھیں، علماء کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر علماء کا وجود نہ ہو تو ہم تو صراط مستقیم کو پہچان ہی نہیں سکتے، ہم صراط مستقیم پر چل ہی نہیں سکتے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، حق کیا ہے باطل کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، تو ہم علماء کے محتاج ہیں. اور جب کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے اس کی ناقدر نہیں کرتا، اس کی قدر کیا کرتا ہے. آپ انڈیا چلے جائیے، آپ پاکستان چلے جائیے، وہاں اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، وہاں بینیفٹس نہیں ہوتی، تو وہاں اولاد اپنے ماں باپ کی ناقدری نہیں کرتی. اور اس ملک میں 16 سال 18 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے ان ملکوں کے مقابلے میں ایسے ملکوں میں ماں باپ کی ناقدری زیادہ ہوتی ہے. ایک اصول ہے کہ جہاں آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں تو اس کی ناقدری نہیں کرے گا، میں تو اس کا محتاج ہوں. تو جو غیر علماء ہیں، نن علماء، انہیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی ہے کہ ہم ان علماء کے محتاج ہیں. اگر علماء نہ رہے تو ہمیں صراط مستقیم بتانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اگر صراط مستقیم بتانے والا جب کوئی نہیں رہے گا تو صراط مستقیم پر چل کر منزل مقصود تک پہنچیں گے کیسے؟ اگر یہ ہمارا ذہن بنا میرے بھائیو تو علماء کی قدر ہوگی ہمارے دلوں میں. اور جہاں علماء تیار ہوتے ہیں، مدارس ہیں، مدارس یہ فیکٹریاں ہیں جہاں علماء تیار، ان فیکٹریوں کی بھی قدر ہوگی. اور اگر پتا چلے گا کہ فلاں مدرسہ جو ہے کرائسس میں ہے، فلاں مدرسہ پریشانی سے گزر رہا ہے، دو چار ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بند کر دینا پڑے، تو سب تعاون کریں گے کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے، اس پروڈکشن کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں. اور میرے جو طالب علم ساتھی ہیں جو مختلف مدارس کے فضلاء ہیں، ان کی خدمت میں میری یہ درخواست ہے کہ جب اللہ نے ہمیں علم دے کر کسی کا محتاج نہیں بنایا اور سب مسلمانوں کو ہمارا محتاج بنایا، تو ہم ایسا سے کہتے رہے کہ شکار کیوں بنے؟ ہم ایسا محسوس کیوں کریں کہ میں، میرا تعلق ڈپرائیوڈ سیکٹر سے ہے، میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو محرومیت کی شکار ہے. کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے اچھے گھر کو دیکھ کر، کسی کی فیکٹری کو دیکھ کر، کسی کی دکان کو دیکھ کر، کسی کے پاس اسباب مال کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں یہ خیال کیوں آئے کہ میں پیچھے رہ گیا، میں پیچھے رہ گیا؟ جو محتاج ہوتا ہے وہ پیچھے سمجھا جاتا ہے، محتاج الہی کو پیچھے کوئی نہیں سمجھتا. آپ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے محتاج الہی بنایا ہے، پوری امت کو آپ کا محتاج بنایا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ مول صاحب ذرا ایک سوال ہے، امام صاحب ایک بات پوچھنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم اس تقسیم پہ راضی ہو گئے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے اتنا زیادہ مال نہیں دیا، بقدر ضرورت مال دیا، اس لیے مال میں بھی ہم کسی کے محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور جن کو علم دیا اللہ نے انہیں اتنا جنہیں مال دیا انہیں اللہ نے اتنا علم نہیں دیا ہے کہ وہ ہمارے محتاج نہ رہے. اور پھر اس تقسیم پر اس لیے راضی ہے کہ یہ مال آنے جانے والی چیز ہے. المال غاد ورائح, مال آج ہے کل نہیں ہے. اول تو یہ کہ مال کی اہل اللہ کی نظر میں, علماء متقین کی نظر میں, علماء حقہ کی نظر میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. مال کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں, وہ ایک سبب, ایک سبب. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اگر کوئی باپ مر جاوے تو جو اہل دنیا ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا, اور جو اہل بصیرت ہوتے ہیں, اہل معرفت ہوتے ہیں, اہل اللہ ہوتے ہیں, ان کو غم تو ہوتا ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے, اس لیے کہ ان کی نظر اللہ کی طرف جاتی ہے کہ پہلے ان بچوں کو اللہ پال رہا تھا باپ کے ذریعے, اللہ نے باپ کو اٹھا لیا تو پالے گا اللہ ہی کسی اور کے ذریعے. تو مال کو اہل اللہ جو ہے بحیثیت ایک ذریعہ, ایک وسیلہ, ایک سبب کے دیکھتے ہیں. لیکن اگر مال چھین جاتا ہے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مال اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو پریشانی نہیں ہوتی. تو مال جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے. اول تو یہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کے مقابلے میں. علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, جن کی کتاب کا اس وقت اختتام ہونے جا رہا ہے, بہت مبارک کتاب ہے یہ, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا خود کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, کشتی کا سفر تھا, تو 1000 اشرفیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی اس زمانے میں. 1000 اشرفیاں, تو 1000 اشرفیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس. والد ان کے تاجر تھے اور بہت مال چھوڑ کر گئے, اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو آسمان حدیث کا آفتاب بنانا تھا اللہ کو, اس لیے اللہ تعالی شانہ نے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بہت عجیب و غریب طریقے سے پرورش فرمائی. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل کا جب انتقال ہو رہا ہے, بہت مال چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو انتقال سے پہلے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے مال میں حرام کی ایک پینی تو چھوڑ کے جا ہی نہیں رہا ہوں. حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, شبہ اور شک کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو, امیر المومنین فی الحدیث جن کو بننا ہوتا ہے ان کی پرورش حلال روزی سے ہوتی ہے. اگر ہم اور آپ چاہیں کہ ہماری اولاد بھی امام بخاری جیسی بنے, یا قریب قریب امام بخاری جیسی بنے, یا کم سے کم اس جماعت میں شامل ہو جائے کسی نہ کسی درجے میں, تو ہمیں بھی ہماری اپنی اولاد کی پرورش حلال روزی سے کرنی پڑے گی. خالص طیب حلال مال چھوڑ کر چلے گئے, اور حلال مال چھوڑ کر چلے گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تو شوق پہلے ہی سے طلب علم حدیث کا تھا. تو میراث میں جو حصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں آیا, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پارٹنرشپ میں جاتے تھے کہ بھئی تمہاری محنت پیسہ میرا اور پروفٹ ہم شیئر کر لیں گے. اور جب وہ رقم پہنچتی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو, تو دوسروں پہ خرچ کر دیتے تھے, خود پہ بھی خرچ کرتے تھے لیکن دوسروں پہ خرچ کر دیتے تھے. اور خود یہ فرماتے ہیں خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ میری زندگی میں رحلات میں علم حدیث کی طلب میں جو میں نے اسفار کیے, ان اسفار میں ایسے حالات بھی آئے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پتے چبانے کی نوبت آئی. پیسے تو بہت آتے تھے لیکن خرچ کر دیتے تھے, کل کی فکر نہیں کرتے تھے. تو ادھر خرچ کر دیے, ادھر سے وہ جو پروفٹ بنتی تھی اور اس کا جو حصہ ہوتا تھا وہ کوئی بخارا میں ہے اور آپ بسرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ تو ہر وقت چکر لگاتے تھے حدیث کے لیے، تو اس کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی، تو پتے چباتے تھے اور پانی پی کر گزارا کرتے تھے. تو 1000 اشرفیاں اس زمانے میں، ایک فورچون، وہ 1000 اشرفیاں پہنچی، کشتی کا سفر شروع ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. تو سفر میں دوستی ہو جاتی ہے چند دنوں کے بعد اڑوس پڑوس والوں سے، تو کشتی میں جو ان کے پڑوس میں جو ساتھی ہوں گے ان سے تعلق ہو گیا، تو ان کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 اشرفی کا ذکر کر دیا کہ بھائی دیکھو اگر کوئی رضا تضا ہو جائے تو یہ 1000 اشرفی یہاں رکھی ہوئی ہے، تو ہمارے گھر والوں کو پہنچا دینا، کوئی بات ہوئی ہوگی ایسی. اس کی نیت بدلی. اور ایک دن جب سب کشتی میں ایک جگہ پر جمع تھے، اس وقت اس نے چلانا شروع کر دیا کہ میری 1000 اشرفی گم ہو گئی ہے، میری 1000 اشرفی گم ہو گئی ہے، میری 1000 اشرفی گم ہو گئی. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب لوگ تلاشی لیں گے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جیب سے اگر 1000 اشرفیاں نکلی تو بات پکی ہو جائے گی کہ ان کے پڑوس میں یہی رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہی چورا لی ہے. 1000 اشرفیاں اس زمانے میں فورچون، یعنی ہمارے زمانے کے لاکھ سے بھی زیادہ. 1000 اشرفیوں کا پتہ نہیں 2 لاکھ، 3 لاکھ، ہاف اے ملین، بہت بڑا فورچون. اب اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو بڑے ذہین آدمی تھے، اللہ تعالی شانہ جن کو علم نبوت سے نوازتے ہیں ان کی عقل کو اللہ تعالی شانہ بہت تیز کر دیتے ہیں، بہت منور کر دیتے ہیں. بہت ذہین تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، سمجھ گئے اس کا پلان، سمجھ گئے اس کی چالاکی، سمجھ گئے. بہرحال تلاشی لی گئی ہر ایک کی، لیکن کسی کے پاس سے پیسے نہیں نکلے. امام بخاری کی باری آئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سامان بھی چیک ہوا، کچھ نہیں نکلا، اور جیبوں کو بھی تلاش کیا، کچھ نہیں نکلا. لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ اگر تیری 1000 اشرفیاں ہوتی تو کسی نہ کسی کے سامان سے، کسی نہ کسی جیب سے تو نکلتی. اور لوگوں نے ایسا سمجھا کہ اس نے ایسے ہی اعلان کر دیا کہ شاید کسی کے پاس 1000 ہو، ان کو پتا نہیں کہ امام بخاری کے پاس 1000 تھی، شاید کسی کے پاس ہو تو ہمارا کام بن جائے، کہ خامخواہ تو نے دعویٰ کیا اور اس کی صبح کی ہوئی. بہرحال سفر چلتا رہا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ خاموش رہے. جب سفر اپنی منزل کو پہنچا اور جب دونوں الگ ہونے لگے تو اس نے کہا کہ ذرا یہ تو بتا کے جاؤ کہ وہ 1000 کہاں ہے، تم نے تو مجھے دکھائے تھے 1000، 1000 کی اشرفیاں کہاں گئیں، ذرا تم بتاؤ تو صحیح. وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیسے، کس تدبیر سے چھپائی امام بخاری رحمت اللہ نے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 اشرفیاں تو سمندر میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، حقیقت تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے دور کے بھی اور پچھلے علماء بھی، ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی عالم کہتا ہے، مولانا کہتا ہے، تو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے. اس لیے طالب علم کہنے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. لیکن جب غور و فکر کرتا ہوں کم سے کم اپنے بارے میں، تو واللہ العظیم یہ بخاری شریف سامنے ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ طالب علم بھی نہیں بن سکا. طالب علم کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے، اس کے بھی اوصاف ہوتے ہیں. حضرت امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا. آپ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بزرگ، ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا. دوسرے دن حضرت امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اندازہ ہوا کہ یہ طالب علم رات کو سو گیا عشاء کی نماز پڑھ کر اور فجر میں اٹھا، تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے کہ عشاء پڑھے اور فجر میں اٹھے. آج کل تو فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی طالب علم نے، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن رات کو ذکر و اذکار کے لیے تہجد کے لیے نہیں اٹھا، تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ضروری تھوڑا تھا. لیکن ایک طالب علم کی شان کیا ہوتی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب اندازہ ہوا کہ بھئی یہ طالب علم جو ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے اور جو سویا ہوا ہے، یہ تو پوری رات اٹھا ہی نہیں، عشاء پڑھ کر سو گیا، فجر میں آیا، تو آپ نے افسوس کے ساتھ کہا کہ رجل یطلب العلم ولم یکن له ورد باللیل. بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص علم کی طلب میں نکلا ہوا ہے اور اس کے رات کے کچھ معمولات نہیں. اللہ اکبر، رات کے معمولات، عشاء سے لے کر فجر تک سویا رہا. تو جب اس قسم کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہنا چاہیے. کیا ہوا اس 1000 اشرفیوں کا؟ ان 1000 اشرفیوں کا تو امام نے فرمایا کہ وہ تو سمندر میں. کیوں سمندر میں؟ کیوں سمندر میں؟ تو حضرت امام نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی دولت ثقاحت ہے. ثقاحت یعنی لوگوں کا بھروسہ، کہ لوگ میرے اوپر بھروسہ کرے کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ دیندار آدمی ہے. اس لیے کہ ایک محدث جب اپنی ثقاحت، اپنا اعتماد، اپنا ٹرسٹ کھو دیتا ہے تو پھر اس کا علم آگے چلتا نہیں ہے، اس سے کوئی علم لیتا نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر میری جیب سے 1000 اشرفیاں نکل دی تو میرے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا، اور چوری کا الزام لگ جاتا تو میری ثقاحت ختم ہو جاتی، ثقاحت ختم ہو جاتی تو میں تو آگے حدیثوں کو بیان ہی نہ کر سکتا. میرے بارے میں لوگ یہ کہتے کہ یہ تو چور آدمی ہے، اور چور کی حدیثیں قبول نہیں ہوتی، جھوٹے آدمی کی حدیثیں قبول نہیں ہوتی، ثقاحت. تو حضرت نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی دولت ثقاحت ہے، اس ثقاحت کے لیے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اور علم کی قدر کو پہچان لیتا ہے، وہ علم کی حفاظت کی خاطر تو فورچون کو سمندر میں ڈال دیتا ہے. اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کا کیا کروں. تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلی جائے گی. ایسے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے، اور میری اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہونے والے واقعات سنے ایسے راویوں سے جو ثقہ اور معتبر ہے کہ فنا صاحب رات کو سوئے تو ملینئر تھے، اپنے علاقے کے ملینئر، زلزلہ آیا، زلزلہ، وہ تو بچ گیا، وہ بچ گیا اس لیے کہ وہ سفر پر تھا، لیکن زمین نے اس کی فیکٹری کو بھی نگل لیا، اس کے گھر کو بھی خزانوں اور فیملی کے ساتھ نگل لیا، نہ فیملی رہی نہ مال و دولت. اور وہی جو رات کو ملینئر ہونے کی حالت میں سویا تھا، اب وہ بھکاریوں کی لائن میں کھڑا ہے، پانی کی طلب میں، ریلیف کیمپ کے پاس کھڑا ہے وہ لائن میں. اس مال پر میرے بھائی غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی چیز پر، علم پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جس طرح مال اللہ کی عطا ہے، اسی طرح علم بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، ڈوب جانا چاہیے شکر میں. تو مال آنے جانے والی چیز ہے، یا تو مال چھوڑ کے ہمیں چلا جائے گا، اور اگر مال چھوڑ کے نہ جائے تو ہم مال کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيب، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے مجھے شکوا نہیں ہے کہ اللہ نے مال کیوں نہیں دیا، اس لیے کہ مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، یا تو وہ چلا جائے گا یا میں چلا جاؤں گا. پھر مال قبر میں نہیں آئے گا، مال حشر کے دن نہیں آئے گا، مال پل صراط پر نہیں آئے گا، مال جنت میں نہیں آئے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، علم کی کبھی چوری نہیں ہو سکتی، علم کو جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا ہے، علم میں کبھی کمی نہیں آتی. علم کی حفاظت علم والے کو نہیں کرنی پڑتی، علم اس کی حفاظت کرتا ہے، علم اس کی حفاظت کرتا ہے، علم اس کی. ایک حافظ صاحب تعزیت کے لیے کسی میت والے گھر داخل ہو جاتے ہیں تو مجمع میں سے 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حافظ صاحب ادھر آ جائیے، یہاں آ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے. امام صاحب کے لیے وہ مصلی بھی کھڑا ہو جاتا ہے جس کو امام صاحب سے نفرت ہے، امام صاحب ادھر آ جائیے، یہاں بیٹھ جائیے. دیکھو علم حفاظت کرتا ہے، علم جگہ بھی دلواتا ہے. میرے حفظ کلاس کے استاد تھے، ماکڑیا ایک ہرن گام کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، حافظ ماکڑیا سے مشہور تھے میرے حفظ کلاس کے استاد. مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن میرے اوپر بہت شفقت تھی ان کی. ہر سال میرے ساتھ اعتکاف میں بھی رہتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اور جب میں ملک سے کہیں باہر سفر کرتا تھا تو آخری اسٹاپ ان کے گھر میں کرتا تھا، اس لیے کہ میرے گھر کے بعد ان کا گھر آتا تھا پھر موٹر وے کی طرف، تو وہاں رکتا تھا اور ان سے ملاقات کرتا تھا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اس لیے ملنے کے لیے آیا ہوں. جب وہ صاحب فراش ہو گئے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. تو میں پوچھتا تھا کہ آپ روتے کیوں ہیں، میں تو ابھی ایک ہفتے میں واپس انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو مجھے کہتے تھے کہ اس مدت میں اگر میرا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ کون پڑھائے گا. یعنی اتنی مجھ سے محبت فرماتے تھے وہ. اور میرے بھائیو، ہم جو کچھ بھی بنتے ہیں، ہمارے اندر جو کچھ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں، وہ ہماری اپنی نہیں ہوتی، وہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے آتی ہے. اپنے آپ کو ان بڑوں کے ساتھ وابستہ رکھو، اپنے اساتذہ سے وابستہ رکھو، بزرگوں سے وابستہ رکھو. میں اپنے طلبہ عزیز سے بھی عرض کروں گا، اپنے مدارس کے فضلاء سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارا ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ ہم استاد کو استاد نہیں سمجھتے. کس استاد سے اگر تعلق ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ جو مشہور ہوتا ہے، بس اس ایک سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس ایک کا احترام کرتے ہیں. نہیں، تمام اساتذہ سے تعلق رکھو، دعائیں لو. تو ایک دن جب افطاری جلدی ہو جاتی تھی موسم سرما میں، تو 4 بجے افطاری ہو جاتی ہے، 5 بجے کھانا ہوتا تھا ہمارے یہاں اعتکاف میں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو بھوک لگے تو پھر دوبارہ کھانا ہوتا تھا، وہ کھانا ہی ہوتا تھا ناشتے کے نام سے، اور پھر صبح کو سحری بھی ہوتی تھی. تو جب وہ ناشتے کے لیے ہم بیٹھتے تھے، عشاء کی تراوی کے بعد پروگرام، اور اس کے بعد جب بیٹھتے تھے تو میں اس کا پورا اہتمام کرتا تھا کہ کھانے کے وقت میں ان کے پڑوس میں رہوں. تو میں پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان لگ رہا تھا، اور وہ دسترخوان پر جو چیزیں لگائی جا رہی تھی تو خلاف معمول، تو بہت خاموشی سے ایسے بیچارے بیٹھے رہتے تھے، اور ایسا استغراق ہوتا تھا رمضان مبارک میں ان کا. لیکن اس دن جو ہے وہ بار بار ایسے دسترخوان پر دیکھ رہے تھے اس ساری چنی جانے والی نعمتوں کو. میں بھی ذرا انتظام میں رہتا ہوں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ حافظ صاحب آج دسترخوان پر بہت گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر مجھے یوں کر کے انہوں نے کوہنی ماری، میرے استاد تھے تو مجھے کوہنی ماری، اور کوہنی ماری اور مجھے کان میں کہنے لگے کہ حافظ صاحب نے اگر تجھے نہ پڑھایا ہوا ہوتا تو یہ دسترخوان یہاں لگتے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا تو روزی کا محتاج ہو جائے گا. ایک عالم کی وجہ سے کتنے لوگ کھاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر حافظ صاحب نے تجھے نہ پڑھایا ہوا ہوتا تو آج یہ دسترخوان لگتے. یہ تو انہوں نے سیریس موڈ میں کہا، اور پھر مزاق میں مجھے پھر کوہنی ماری اور مجھے یہ کہا کہ یہ دسترخوان تو کیا لگتے، کسی فیکٹری میں تیری بھی کمر ٹوٹ رہی ہوتی. حافظ صاحب تجھے نہ پڑھاتے تو یہ دسترخوان تو کیا لگتے، کسی فیکٹری میں تیری بھی کمر ٹوٹ رہی ہوتی. علم حفاظت کرتا ہے، علم حفاظت کرتا ہے میرے بھائی. اور پھر یہ علم جو ہے قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا، پل صراط پر بھی آئے گا، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے آئے گا. تو بات جو ہے طویل ہو گئی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ علم جو ہے بہت بڑی دولت، جن لوگوں کو اللہ تعالی شانہ نے تعلیم و تعلم کے مشغلے کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ خود ان کا اپنا اعتقاد تو یہی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت میرے لیے ہو سکتی ہے. لیکن جو تعلیم و تعلم کے مشغلے میں نہیں ہے وہ اس چیز کو سمجھے میرے بھائیوں کہ بہت بڑی دولت. یہ بچیاں جو آج یہاں سے عالمات ہو کر نکل رہی ہیں, اللہ تعالی شانہ نے انہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, بہت ان کے ماں باپ کے گھر میں آج بہت بڑی دولت آ رہی ہے, اور یہ دولت تھوڑی تھوڑی کر کے کتنے سالوں سے آ رہی ہے. یہ علم کا ذوق امت میں رہنا چاہیے, بڑھنا چاہیے. اور میں میری ان بیٹیوں کو, ان بچیوں کو بھی درخواست کروں گا کہ آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ فارغ ہو کے ہم جا رہی ہیں, نہ فارغ نہیں, فارغ نہیں. ہمارے یہاں بچوں میں, طلبہ میں کبھی گفتگو ہوتی ہے تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی فارغ ہونے کا تو اب سوچنے کا ہی نہیں. طلبہ بات کرتے ہیں نا کہ بھائی 6 سال کے بعد فارغ ہو جائیں گے, 4 سال کے بعد فارغ ہو جائیں گے, اب تو 2 سال ہی رہ گئے, 2 سال کے بعد فارغ ہو جائیں گے, 1 سال کے بعد فارغ ہو جائیں گے. میں نے کہا نا اب فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تعلیم و تعلم کے میدان میں قدم رکھوایا, اس اتنے لذت والے مشغلے سے آپ فارغ ہونے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں خوشی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ مشغلہ 2 سال ہی کے لیے باقی ہے, اب 1 ہی سال رہ گیا ہے, اب 6 مہینے ہی رہ گئے ہیں, اب 1 مہینہ ہی رہ گیا ہے. یہ تو اتنا لذیذ مشغلہ ہے کہ اس میں ہم نے اب قدم رکھ دیا ہے, فراغت اس وقت ہوگی جب ہماری روح نکلے گی. فارغ تو ہم ہو چکے, کب فارغ ہو چکے؟ جس دن ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا. مدرسے میں جب داخلہ لیا اس وقت ہم تعلیم و تعلم کے علاوہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے آ گئے, فراغت ہو گئی جب داخلہ لیا. اب تو فارغ ہونا ہی نہیں ہے جب تک کہ روح جنت میں نہ جائے, اسی کام میں لگے رہنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار. میاں بیوی کے آپس کے جب تعلقات ہوتے ہیں اس وقت میاں بیوی کو جو لطف محسوس ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں جو لذت ملتی ہے, اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کے کان میں کوئی نئی علمی بات پہلی مرتبہ پڑتی ہے تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ جب کوئی نئی علمی بات میرے کان میں پڑتی ہے تو مجھے اتنی لذت آتی ہے, اتنی لذت آتی ہے کان میں, کانوں میں اتنی لذت آتی ہے کہ اس وقت میرا دل یہ کرتا ہے کہ سر کی جگہ پہ بھی کان ہوتا, ناک کی جگہ پہ بھی کان ہوتا, آنکھوں کی جگہ پہ بھی کان ہوتا, زبان کی جگہ پہ بھی کان ہوتا, سر سے لے کر کان ہی کان ہوتا تو میرے پورے جسم کو لذت محسوس ہوتی تھی. اور چونکہ یہ لذت محسوس ہوتی تھی اس لیے طلب علم کا ذوق کیسا تھا ان کا, طلب علم کا ذوق ایسا تھا کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ذرا بتلائیے کہ آپ علم کی طلب میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ اکبر, علم کی طلب میں کیسے رہتے ہیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں علم کی طلب میں اس طرح رہتا ہوں جیسے وہ ماں جو اپنے اکلوتی اولاد کو کھو چکے, اپنی اکلوتی اولاد کو کھو دے, اور کھو دینے کے بعد وہ ماں اس اولاد کی جستجو میں جس طرح رہتی ہے کہ چین سے بیٹھ نہیں سکتی, تاکہ میں علم کی طلب میں اسی طرح رہتا ہوں. تو یہ علم جو ہے بہت بڑی چیز ہے, بہت اونچی چیز ہے, اور اس علم سے جس جلسے کو نسبت ہے اس میں اللہ تعالی شانہ نے ہمیں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی, اور یہاں علماء بھی درجنوں کی تعداد میں تشریف فرما ہے, بزرگان دین بھی ہیں اور اساتذہ حدیث بھی ہیں, اور پھر اصح الکتب بعد کتاب اللہ, صحیح البخاری کا اختتام, حدیث کی کتاب کا اختتام, جس کے بارے میں علماء کا تجربہ ہے کہ اختتام بخاری شریف پر جب دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالی شانہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, مصائب کو اللہ تعالی شانہ امت سے دور فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ کا بے انتہا کرم ہوا ہم پر کہ اس نے ہمیں ایسی مجلس میں شرکت عطا فرمائی. میری آپ سب حضرات سے, میری ماؤں اور بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ آج سے یہ تہیا کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرنا ہے. علم سے یہ کافی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو عالم بنا دیا، اپنی بچیوں کو عالم بنا دیا، نہیں، خود بھی علم کا ذوق پیدا کرو، خود بھی علم کا ذوق پیدا کرو. اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتے ہیں کھانے پینے کی، کوئی قیمتی بڑھیا لذیذ چیز، اور وہ آپ اس کو قیمتی بڑھیا اور لذیذ سمجھتے ہیں، تو ان کو کھلانے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی کھائیں گے. تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لڑکوں کو عالم بنا رہے ہیں، لڑکیوں کو عالمہ بنا رہے ہیں، مگر خود کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کی اچھی اچھی کتابوں کو پڑھو. یہاں جو مساجد کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں شرکت کرو، اپنے علم کو بڑھاؤ. جو لوگ دین سے دور ہیں، انہیں تو اس قسم کی مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس قسم کی مجالس میں علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور صحبت صالح کی وجہ سے، نیک صحبت کی وجہ سے دین پر چلنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. تو جو لوگ دین سے دور ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری، لیکن جو لوگ دین کے قریب ہیں، خانقاہوں کی لائن کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، جو مشائخ کے پاس آتے جاتے ہیں، یا جن کے مشائخ دور ہیں اور مشائخ کی رہنمائی لے کر اپنے معمولات وغیرہ میں محنت کر رہے ہیں، ذکر کی محنت کر رہے ہیں، مخالفت نفس کی محنت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو دو دیندار طبقے سمجھے جاتے ہیں، خانقاہی اور تبلیغی، یہ جو دو حلقے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی علم کی محنت کریں. اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے پوری زندگی کی ہماری ساری محنت رائیگاں ہو جائے گی. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں سب کچھ آ گیا، تلاوت کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یرجون تجارت لن تبور، وہ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کی جو انشاءاللہ گھاٹے میں نہیں جائے گی. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی کتاب کو پڑھتا بھی ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھتا بھی ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ایسے شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہا ہے، وہ ہرگز گھاٹے میں نہیں جائے گی. لیکن ایسا نہیں کہا. یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دین کے بعض حصے کو سمجھ کر بعض حصے پہ عمل کرتے، پورے دین پر اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ امید رکھ سکتے ہیں، ہوپ رکھ سکتے ہیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہو رہی ہے جو انشاءاللہ گھاٹے میں نہیں جائے گی. یرجو نہ کہا، یقین نہیں. کیوں ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کرنے والا کسی بھی عمل کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے یہاں قبول ہی ہو گیا ہے. اس لیے کہ عمل کے لیے بھی آفتیں ہیں، عمل کے لیے بھی آفتیں ہیں. ایک آفت یہ ہے کہ عمل ہوتا ہے مگر سنت طریقے کے مطابق نہیں، اس میں کوئی غلط کام ہو جاتا ہے. نماز پڑھی بغیر وضو کے، نماز پڑھی تعدیل ارکان نہیں ہے، نماز پڑھی سجدہ سہو کرنا چاہیے نہیں کیا، نماز پڑھی قرات نہیں کی، ایسے ہی کھڑا ہے، ہونٹ بالکل نہیں ہلتے، اور اپنے مائنڈ میں امیجن کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین، پڑھتا نہیں، نہ ہونٹ ہلتے ہیں نہ زبان ہلتی ہے. میں اپنے یہاں مسجد میں دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے جب دیکھتا ہوں تو کبھی میری نظر کسی پہ پڑ جاتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ایسے دیکھتا رہتا ہوں اسے. تو دو رکعت تین رکعت چار رکعت سنت پڑھتا ہے تو قیام میں اس کے ہونٹ بالکل نہیں ہلتے. پھر اسے پیار محبت سے سمجھاتا ہوں, کسی کے ذریعے کہلواتا ہوں. تو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں. دوسرا, عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے. تو جو تجارت ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں, قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں, ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ تجارت کامل ہے لیکن اللہ کے دربار میں وہ تجارت مقبول نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہے, اخلاص بھی ہے, اتباع شریعت بھی ہے, لیکن زندگی میں دوسرا کوئی عمل ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اس عمل کی جو برکتیں اور اس عمل کا جو نفع روحانی اور اخروی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو نظر ہی آئے گا کہ میں تو خالی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسے یرجون کہا, امید. اس لیے جو خانقاہی مزاج کے لوگ ہیں, جو تبلیغی مزاج کے میرے دوست احباب ہیں, آپ سب حضرت, سب ہر ایک کی خدمت میں میری گزارش ہے, علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو, علم کو وابستہ کرو. علم ہے تو عمل ہے, علم نہیں تو عمل نہیں. ابھی ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ علم کا خزانہ اگر اکٹھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت احساس پیدا ہوگا تو پھر اسے علم تو حاصل نہیں کرنا پڑے گا, پہلے سے اس کو تو معلوم ہی ہے. علم ہوگا تو عمل ہو سکتا ہے. بغیر علم کے کتنا ہی جذبہ دین پر چلنے کا پیدا کیوں نہ ہو جائے, کتنی ہی فکر آخرت کی پیدا کیوں نہ ہو جائے, علم نہیں تو عمل نہیں ہو سکتا. علم ہے تو عمل ہے. اگر علم صحیح ہے تو عمل صحیح, اگر علم غلط تو عمل بھی غلط. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں فرماتے ہیں کہ بابن العلم قبل العمل, العلم علم عمل سے پہلے آتا ہے, پہلے علم آتا ہے پھر عمل. علم کے بغیر تو میرے بھائیو ہم ایمان بھی قبول نہیں کر سکتے. ایمانیات کا اور عقائد کا اگر ہمیں علم نہ ہوتا تو ہم ایمانیات ایمان کیسے قبول کر سکتے. اس لیے یہ علم کے بارے میں جو ایک جمود ہو گیا ہے, جمود جمود طلبہ میں بھی, علم والوں میں بھی, اور جو غیر عالم ہیں ان میں بھی, کہ بس رک جاتے ہیں ایک جگہ پر, رک جاتے ہیں. نہیں, علم میرے بھائیو, میرے جو طالب علم ساتھی ہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ علم ایسی چیز ہے جو ایک جگہ پر رکتی نہیں ہے, علم کسی جگہ آ کر ٹھہرتی نہیں ہے, یہ حرکت میں رہتی ہے, یا تو آگے جائے گی یا نیچے جائے گی, آگے جائے گی یا پیچھے. علم یا تو بڑھے گا یا گھٹے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے بخاری شریف تک کا علم حاصل کر لیا, بس اب اگر میں نہیں پڑھوں گا تو بھی کوئی حرج نہیں, اتنا تو میرے پاس ہے نا. نہ, اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ بڑھے گا, اور پڑھیں گے نہیں تو یہ گھٹے گا, یہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے. اب اختیار ہمیں ہے کہ ہم اسے نیچے لے جانا چاہتے ہیں یا اوپر لے جانا چاہتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی بڑے عالم تھے, بڑے عالم, بہت بڑے عالم تھے. سفر میں ہم ان کو دیکھتے تھے, سفر میں بہت حضرت کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا, سفر میں رہتے تھے کہ بس وہ سر جو ہے وہ نیچا اور کتاب میں لگے ہوئے ہیں, اور از اول تا آخر کتاب کا بل استیاب مطالعہ کرتے تھے. جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو کسی اور کتاب کو لے لیتے تھے. سفر میں, یہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں ایک مرتبہ, مجھے یاد آ گئی, ایک مرتبہ میں اسی مسجد میں آیا تھا حضرت کے ساتھ, اور یہاں حضرت کا مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد بیان ہوا, اور یہاں سے ہمیں رات گزارنی تھی گلاسگو میں. تو جیسے ہی یہاں سے روانہ ہوئے, تو روانہ ہوتے ہی حضرت نے پہلا سوال پوچھا کہ کتنی دیر لگے گی. تو ڈرائیور نے بتایا کہ اتنی دیر. تو حضرت نے فرمایا کہ یار اندھیرے میں تم لوگ مجھے لے جا رہے ہو, میں کتاب نہیں دیکھ سکوں گا, اندھیرے میں مجھے لے جا رہے ہو, کتاب نہیں دیکھ سکوں گا. بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی کتاب میں لگے ہوئے ہیں. پھر کہنا پڑتا تھا کہ حضرت اتنے بج گئے ہیں, وہ آرام فرمائے. تو حضرت لیٹ جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے, خدمت کرنے والے خدمت کرتے تھے, لیکن کتاب حضرت کی سینے کے اوپر ہوتی تھی, سینے کے اوپر وہ لیٹے لیٹے بھی پڑھ رہے ہیں. اور بسا اوقات یہ چسکا اتنا ہوتا تھا, ذوق اتنا ہوتا تھا کہ خدام جو ہے دیکھتے تھے کہ حضرت تو کتاب چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, تو پھر ایسے خادم کو اشارہ کرتے تھے جس کو ان زیادہ ہوتا تھا, حضرت کو بھی اس سے ان زیادہ, تو یوں کر کے کتاب حضرت کے ہاتھ سے لے لینی پڑتی تھی. اور جب کتاب لے لیتے تھے تو حضرت اس کی طرف دیکھ کر کہتے تھے بہت غم کے ساتھ کہ اچھا, ایسا کرتے تھے غم کے ساتھ کہ اچھا, یعنی کتاب لے لیا آپ نے, میرا مطالعہ ختم ہو گیا. پرانے زمانے کے جو بزرگان دین ہیں ان کے ایسے واقعات تو سینکڑوں ہیں, یہ تو میں ہمارے زمانے, یہ پچھلے 10 سال 15 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو علم کو میرے بھائیوں بڑھاؤ, سب طے کر لو. یہ مسجدوں کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, کس قدر افسوس ہوتا ہے, کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ 150 آدمیوں میں سے 10 رہ جاتے ہیں, 12 رہ جاتے ہیں, 15 رہ جاتے ہیں. سچ میرے بھائی بہت غم ہوتا ہے مجھے, بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے, بہت غم بہت تکلیف. اور کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ حدیث پاک اور یہ قرآن اللہ کے دربار میں کہے گا کہ جامع مسجد میں مجھے سنایا جا رہا تھا لیکن کوئی سنتا نہیں تھا, جامع مسجد والے کیا جواب دیں گے؟ ایسا خیال مجھے آتا ہے کہ اگر ایسا ہوا کسی بھی مسجد میں کیا جواب دیں گے. اور الحمدللہ انگلینڈ کے جو مختلف علاقے ہیں ان کے بارے میں اتنا ملتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں صاحب جو ہیں وہ درس دیتے ہیں, فلاں صاحب کی مجلس ہوتی ہے, فلاں صاحب جو ہے وہ سمجھاتے ہیں, حدیث سمجھاتے ہیں. تو اچھے اچھے ماشاءاللہ صاحب علم و فضل لوگ, بزرگوں کی تربیت یافتہ لوگ بیانات کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایسے ہی سرسری کوئی تقریر. لیکن میرے بھائیوں وہ پورا علاقہ جو ہے وہ محروم, ان کو توفیق نہیں مل رہی. اٹھ کر چلے جاتے ہیں پیچھے وضو خانے میں, کار پارکنگ میں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1/2 گھنٹہ بات چیت میں مشغول رہیں گے, یہاں پروگرام ختم ہو جائے گا اور پروگرام میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ گھروں میں پہنچ جائیں گے لیکن وہ وہی کے وہی رہیں گے, لیکن یہاں ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو سب سے میری درخواست ہے آج یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمیں بھی طلب علم میں آج سے مشغول ہونا ہے. اور جب آپ کے ائمہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کا سایہ سلامتی کے ساتھ تادیر ہم سب لوگوں پر قائم رکھے, ان حضرات کے دروس میں جب آپ آئیں تو اس نیت کو لے کر کے آئے کہ ہم طلب علم کے لیے جا رہے ہیں, ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ان کے قلوب میں اللہ نے جو اچھے اچھے اوصاف رکھے ہیں, اچھی اچھی خصلتیں رکھی ہیں, اخلاق حمیدہ ان کے سینوں میں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے اندر منتقل ہوں گے, اس نیت سے جائیں کہ ان کی نظر ہم پہ پڑے گی تو اس نظر کا بھی مجھے فائدہ پہنچے گا, اس نظر سے جائیں کہ جو چیز مجھے معلوم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے, تو انشاءاللہ ایسی مجالس سے جس میں قرآن کی برکتیں ہیں, حدیث کی برکتیں ہیں, صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ میری زندگی میں دین آئے گا. طلب لے کر آئیں, محتاج بن کر آئیں, عظمت لے کر آئیں, محبت لے کر آئیں, اصلاح کی نیت سے آئیں, پھر دیکھو کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. تو تمام. اور جو فضلاء ہیں مدارس کے ہماری آج جو یہاں کی فاضلات ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ یہ جو محنت ہے یہ محنت آپ کی علم کی جاری رہنی چاہیے. میں جو ہے درس کے ارادے سے تو حاضر ہوا تھا لیکن بہرحال بات اسی میں انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن مالک رضی اللہ عنہ ان دونوں کی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ دونوں صحابہ ہیں. عثمان ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی بڑے صحابی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ماشاءاللہ, سب حضرات واقف ہیں ان سے. تو بخاری شریف میں کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے, باب التناوب فی العلم, کہ علم کو حاصل کرنا باری 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 حاصل کرنا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں اور دونوں فارغ ہو جاتے ہیں عصر سے پہلے, اور عصر کے بعد یہاں علمی مجلس ہے تو دونوں کو آنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں نہیں آ سکتے.
اثر کے بعد یہاں علمی مجلس ہے اور دکان بند ہوتی ہے رات کو 10 بجے. اگر دونوں آنے جاوے تو دکان کا مسئلہ ہو جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زائد افراد کسی کام میں مشغول ہوں اور وہ سارے کے سارے اگر کسی علمی مجلس میں چلے جائیں گے تو ان کا نقصان ہوگا اور وہ نہیں جا سکتے, تو مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, تو پھر انہیں باری باندھنی چاہیے اور دونوں بھائیوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ایک دن دکان میں میں رہوں گا, تم عصر کی نماز میں پہنچ جاؤ اور علم حاصل کرو, اور دوسرے دن تم دکان میں کھڑے رہنا, میں علمی مجلس میں چلا جاؤں گا. یہ باب باندھا, باب التناوب فی العلم, یہ بتلانے کے لیے کہ علم کتنا اہم ہے. اور اس کے نیچے پھر حدیث لائے, حدیث لائی اتمان ابن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور اتمان ابن مالک رضی اللہ عنہ باری باری علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتے تھے, اس سے کہ ہم دونوں کا قیام عوالی میں تھا اور عوالی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد نبوی سے, تو دونوں کے کھجور کے باغات تھے, دونوں کی کھیتیاں تھیں, اپنے اپنے کاروبار سے دونوں کے. اب اگر دونوں آ جائیں تو کاروبار بھی ضروری ہے, روزی روٹی کا مسئلہ یہ بھی اللہ تعالی شانہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ خود بھی حلال روزی کما کر کھاؤ اور حلال روزی سے کپڑے پہنو, حلال روزی کے گھر میں رہو اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں مہیا کرو, یہ بھی ضروری. ادھر علم بھی ضروری, علم ضروری. اور حضرت اتمان ابن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ کم علم ہوگا, لیکن فکر اتنی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جا نہیں سکتے تھے, تو ہم نے طے یہ کیا تھا کہ ایک دن صبح کو اتمان ابن مالک چلے جاتے تھے اور میں ان کی کھیت اور ان کے باغ اور ان کے کاروبار کا میں خیال رکھتا تھا. اور وہ کب آتے تھے؟ عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے, اور اب کسی بات کو سننے کا یا کسی عمل کو دیکھنے کا موقع نہیں رہتا تھا کہ اب مدرسہ بند ہو گیا, استاد جی گھر میں تشریف لے گئے, اب کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اس وقت رات کو دیر سے آتے تھے اتمان ابن مالک, اور اتمان ابن مالک آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. یہ نہیں کہ ایک دن تم علم حاصل کرو ایک دن میں, نہ, میں پورا دن کاروبار کا خیال رکھوں گا, تم علم حاصل کرو اور رات کو آ کر پھر مجھے سکھاؤ اور میں تم سے سیکھوں گا. اتمان ابن مالک رات کو آتے تھے, آئے آتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے تھے اور پورے دن جتنا علم اتمان ابن مالک نے حاصل کیا اور وہ جو یاد رہا وہ بیان کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. دوسرے دن حضرت اتمان ابن مالک رضی اللہ عنہ کاروبار کا خیال رکھتے تھے, باغ کا خیال رکھتے تھے, کھیت کا خیال رکھتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں چلے جاتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد تک رکتے تھے, واپس آتے تھے اور اتمان ابن مالک کو جگاتے تھے, نکالتے تھے گھر سے کہ میں آ گیا ہوں چلو بیٹھ جاؤ, اور علم حاصل کرتے تھے. یہ جو صحابہ کا جذبہ ہے یہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ میرے بھائیو, شیطان ہمیں علم سے دور رکھتا ہے, اس سے کہ علم زندگی میں آئے گا تو انسان کو آخرت کی فکر پیدا ہوگی, اس کی زندگی بہتر بنے گی, اور وہ نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیاں بہتر بنے. اس لیے میرے بھائیو بہت ضروری ہے, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے. تو دعوت و تبلیغ کی مختلف شکلیں ہیں, ایک تو یہ دعوت و تبلیغ ہے, علماء جو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ, وہ بھی ہمیں ترغیب دیتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں شوق ملتا ہے, بزرگوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں وہاں بھی شوق ملتا ہے. تو فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے. اب یہ شوق جب پیدا ہو جائے تو اس شوق کے پیدا ہونے کے بعد علماء کے بیانات کو سن کر, دعوت و تبلیغ میں حصہ لے کر, تعلیم میں بیٹھ کر جو شوق پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تعلیم کا. تو دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے اور مدارس کے اندر تعلیم ہے. مدارس سے مراد علماء, مدارس میں علماء کے پاس تعلیم ہے, اور جب تعلیم ہمیں حاصل ہو گئی, تعلیم ہمیں معلوم ہو گیا کہ راستہ یہ ہے, تو اب راستے پر چلنے کے لیے روشنی چاہیے, روشنی چاہیے. جب تک روشنی نہیں ملے گی, دل اور دماغ ذکر کی روشنی سے معمور نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم اس راستے پہ چل نہیں سکیں گے. تو اب ذکر کی ضرورت ہے, تو ذکر کی ضرورت کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ہمیں خانقاہ ہومی اور مشائخ کے پاس جانا پڑے گا. بس یہ 3 کام ہیں, یہ تین کام ہو گئے تو مکمل. اسی لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے، مدارس میں تعلیم ہے، اور خانقاہوں میں تکمیل ہے. مکمل ہو جائے گا تکمیل، اس لیے کہ اب اس کے اندر جذبہ بھی آ گیا ہے، تو جذبہ بھی ہے عمل کرنے کا، اور عمل کرنے کا جذبہ ہے، راستہ بھی اسے معلوم ہے. اب راستہ معلوم ہے لیکن روشنی نہیں تھی، اب مشائخ کے پاس جا کر روشنی بھی آ گئی، تو اب یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. یہ سارے کام میرے بھائیوں ہمیں کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہمیں کرنا ہے، لوگوں کو متوجہ بھی کرنا ہے دین کی طرف، علم بھی حاصل کرنا ہے، علم میں بڑھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ تعالی شانہ جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. یہ برکت کے طور پر جو ہے حدیث اخیری پڑھ کر سناتے ہیں. وہ بھی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں، یہ کلمتان، یہ کلمہ کلام کے معنی میں ہے، تو کلمتان دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں. وہ دو کیا ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. سب پڑھو بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور سب یہ نیت بھی کر لو کہ انشاءاللہ کم سے کم روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح ہم پڑھیں گے، اور دوسری ایک تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ وبحمدہ کی. تو سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، صرف سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شان حتت خطایا ہو، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ. وہ ان کا نہ مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، تو اسے بھی پڑھنا ہے اور اسے بھی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھو، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھو، استغفار بھی 100 مرتبہ پڑھو، درود پاک 100 مرتبہ، 300 مرتبہ پڑھو. جتنا زیادہ ذکر بڑھے گا اتنی ہی زیادہ دل کی صحت بڑھے گی، دل منور ہوگا، اور دل جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنا ہی گناہوں سے بچنا اور نیک کاموں کو کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اس کی برکات سے مالا مال فرماوے. حضرت مولانا سلیمان صاحب اور بچیوں نے پورا سال محنت کی، تو اور ہم جو ہے اخیر میں پہنچ گئے، اور یہ ساری جو برکات ان لوگوں نے حاصل کی ہے اس میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ جزائے خیر دے ان حضرات کو بھی، یہاں کے منتظمین کو بھی، کہ ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مبارک مجالس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ انہیں صحیح معنی میں عالمات بنائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ انہیں علم کی نہ بجھنے والی پیاس عطا فرمائے، انہیں اچھے گھرانے نصیب فرمائے، اچھے شوہر نصیب کرے جو ان کے لیے دینی اور علمی خدمت میں معاون بنے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ان بچیوں کو علم پر عمل کروائے، اور دوسری ہماری ماؤں اور بہنوں کو دین کی طرف اور عمل کی طرف لانے والیاں بنائے، اور ان کو خاندان کے لیے، استاد کے لیے، اساتذہ کے لیے، استانیوں کے لیے، ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم سیاہ کار ہیں، الہ العالمین گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اے ارحم الراحمین تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں نفس اور شیطان کے مکائد سے محفوظ فرما، اس کے چنگل سے ہمیں چھڑا لے. اے ارحم الراحمین ہم کمزور ہو چکے ہیں، الہ العالمین روحانی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، الہ العالمین تیری مدد کے بغیر
بغیر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یا رب الرحیمین ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما. یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین, تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. الہ العالمین بس تیرے فضل و کرم کے متلاشی ہیں. الہ العالمین ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا ہی خطا ہیں, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, ہم تیری شان کریمی, شان رحیمی کا واسطہ تجھے دیتے ہیں. الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں دائمی توبہ نصیب فرما دے. الہ العالمین دائمی توبہ نصیب فرما دے, دائمی توبہ نصیب فرما دے. اے ارحم الراحمین پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, آئندہ گناہوں سے بچا لے. الہ العالمین بری صحبت سے بچا لے, برے ساتھی سے بچا لے, برے ماحول سے بچا لے. الہ العالمین اچھے ساتھی نصیب فرما. الہ العالمین اچھا ماحول نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اچھی گھڑیاں نصیب فرما. اے ارحم الراحمین صلحا کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین صلحا کی صحبت نصیب فرما. الہ العالمین صلحا کا تعلق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین رحمتوں کی بارش اس مجمع پر برسا دے. الہ العالمین رحمتوں کی بارشیں برسا دے. اے ارحم الراحمین ہم گندے ہیں. الہ العالمین ہمارے ہاتھ گندے ہیں, ہماری زبانیں گندی ہیں, ہماری آنکھیں گندی ہیں, ہمارا سراپا جسم گندا ہے, لیکن اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین یہ تیرا گھر پاکیزہ ہے. الہ العالمین عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اوقات میں پاکیزہ ہے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین یہ کتاب جن کی طرف منسوب ہے الہ العالمین امام بخاری, الہ العالمین وہ پاکیزہ تھے. الہ العالمین اس میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے, وہ بہت پاکیزہ ہے. الہ العالمین تیرے فرامین ہے, وہ بھی بہت پاکیزہ ہے. الہ العالمین تیرے نیک بندوں کے تجربات ہیں کہ بخاری شریف کے اختتام پر جب دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. الہ العالمین ہمیں بھی اس پر یقین ہے, ہمیں بھی اس پر اعتماد ہے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین تیرے دربار میں عاجز بن کر, مسکین بن کر, فقیر بن کر الہ العالمین حاضر ہوئے ہیں. اے ارحم الراحمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. الہ العالمین نظر کرم فرما, نظر کرم فرما, نظر کرم فرما. ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین ہم مستحق نہیں ہے, الہ العالمین ہم مستحق نہیں ہے, لیکن تو کریم ہے. اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے. اے ارحم الراحمین ہم مستحق نہیں مگر تو کریم ہے. الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے, جھولیوں کو بھر دے, جھولیوں کو بھر دے. ہماری دنیاوی, اخروی, ظاہری, باطنی, مادی, روحانی, الہ العالمین جتنی ضرورتیں ہیں سب کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے, پوری فرما دے, پوری فرما دے. الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. الہ العالمین دین سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے وہ بھی ہمیں پتا نہیں. الہ العالمین افضل چیزوں کو چھوڑ کر مفضول چیزوں میں ہمارا دعا کا وقت خرچ ہو جاتا ہے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین ہماری ساری ضرورتیں تو جانتا ہے. یا رب الرحیمین ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے, پوری فرما دے, پوری فرما دے. یا رب الرحیمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا رب الرحیمین جو پریشان حال ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, ان کو الہ العالمین عافیت عطا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. الہ العالمین جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں رکاوٹیں ہیں ختم فرما. الہ العالمین جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں الہ العالمین ختم فرما, ختم فرما. الہ العالمین محبت سے مبدل فرما, ان کی نفرتوں کو محبت سے مبدل فرما, ان کی دوریوں کو قرب سے مبدل فرما. الہ العالمین زوجین میں محبت پیدا فرما. الہ العالمین خاندانوں میں محبت پیدا فرما. الہ العالمین رشتہ داروں میں محبت پیدا فرما. الہ العالمین مسلمانوں میں محبت پیدا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین اخوت ایمانی ہمیں نصیب فرما, ہمارے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے, الہ العالمین ہمیں شیر و شکر بنا دے, یا رحم الراحمین ہمیں حق پر مجتمع فرما دے, حق پر مجتمع فرما دے, حق پر مجتمع فرما دے. الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی حفاظت فرما, ان کی الہ العالمین دستگیری فرما, انہیں بھی باعزت رہائی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, جن بچیوں نے آج بخاری شریف کا ختم کیا ہے الہ العالمین ان کو بے انتہا قبول فرما, ان کو بے انتہا قبول فرما, ان کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ان کے معلمین, ان کی معلمات کو بھی قبول فرما. الہ العالمین ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرما. الہ العالمین جن جن لوگوں کی محنتیں ان کے پیچھے لگی ہیں سب کو قبول فرما. اور الہ العالمین ان سب کی برکتوں سے ہمیں لوگوں کو بھی قبول فرما. الہ العالمین انہیں اپنے اساتذہ, اپنی استانی اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. الہ العالمین دین کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, اسلام کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین عورتوں میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین عورتوں کے دین کے, اسلام کے, ایمان کے قریب آنے کا ذریعہ بنا. یا رحم الراحمین انہیں بہت اچھی مائیں بنا دے. الہ العالمین انہیں بہت اچھی معلمات بنا دے. انہیں بہت اچھی الہ العالمین بہنیں بنا دے. الہ العالمین انہیں بہت اچھی بیویاں بنا دے. یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین انہیں بے انتہا قبولیت سے سرفراز فرما. یا رحم الراحمین ان کے فیض کو عام اور تام فرما. الہ العالمین انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, امہات المومنین, صحابیات اور امت کی صالحات کی خوبیاں نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین قبولیت سے سرفراز فرما. الہ العالمین فتنوں سے ان کی حفاظت فرما, بے دینی سے حفاظت فرما. الہ العالمین بے دینی سے حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین اباحت پسندی سے حفاظت فرما. الہ العالمین بزرگوں کے منہج پر انہیں قائم اور دائم فرما. الہ العالمین اہل سنت والجماعت کے طریق پر انہیں مضبوط فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, یہاں اس مسجد کے تحت ہونے والے جتنے کام ہیں ان سب کو بھی قبول فرما, ان مدرسے کو بھی قبول فرما, مسجد میں ہونے والے تمام کاموں کو قبول فرما. اے ارحم الراحمین یہاں کے علماء, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے ائمہ کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں برکت پیدا فرما. اے ارحم الراحمین یہاں کے منتظمین کی آپس میں محبتوں میں اور زیادہ ترقی نصیب فرما. الہ العالمین انہیں اخلاص کے ساتھ اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. شرور فتن سے مدرسے کو, مسجد کو محفوظ فرما. الہ العالمین شرور فتن سے کام کرنے والوں کو محفوظ فرما, شرور فتن سے مسلیوں کو محفوظ فرما, پوری بستی کو محفوظ فرما. الہ العالمین پورے بلیک بن شہر میں, پورے لنکشائر میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہے پورے ملک میں, پورے یورپ میں, پوری دنیا میں, سب کو بے انتہا قبول فرما. تمام مدارس کو قبول فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کو قبول فرما, تمام خانقاہوں کو قبول فرما. الہ العالمین اہل حق کے جتنے کام ہیں ان سب کی بے انتہا حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما. الہ العالمین سب کو حق پر مجتمع فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما. اہل حق کے کاموں میں جہاں جہاں دراڑے ہیں الہ العالمین انہیں ختم فرما, انہیں ختم فرما, حق کو غالب فرما. الہ العالمین جو غلط فہمیوں میں ہے, جو باطل کو لے کر چل رہے ہیں الہ العالمین انہیں صحیح سمجھ عطا فرما, انہیں ہدایت عطا فرما. الہ العالمین اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں انہیں کمزور کر دے. الہ العالمین انہیں راستے سے ہٹا دے. یا رحم الراحمین اہل حق کے جتنے کام ہیں سب کاموں کی حفاظت فرما, سب کاموں کی نگرانی فرما, سب کاموں کی کفایت فرما. الہ العالمین ان سب کاموں کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما. یا رحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. یا رحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا رحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.